نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، آٹھویں ذوالحجہ کو، ایٹھ آف ذوالحجہ کو حج کا پہلا دن ہے اور سنت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے روانہ ہوا جائے، لیکن اگر معلم کے انتظام کی مجبوری کی وجہ سے اس سے پہلے بھی اگر جانا پڑے تو اس میں گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کام کیے ہیں۔ ایک کام یہ کیا کہ آپ نے وہاں پانچ وقت کی نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ حاجی کے لیے ان پانچوں نمازوں کو مینا میں پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی حاجی ان پانچ نمازوں کو بجائے مینا میں پڑھنے کے حرم شریف میں جا کر پڑھے گا تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو مینا میں نماز پڑھنے پر ملے گا، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ حاجی جب حج کے احرام میں آ جاتا ہے تو مینا والے دن پانچوں نمازیں مینا میں پڑھتا ہے۔ اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ رات مینا میں گزاری۔ تو آٹھ اور نو ذوالحجہ کے درمیانی رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں گزاری۔ تو مینا میں رات گزارنا سنت ہے۔ بس یہ دو کام ہے حج کے پہلے دن کے، پانچ وقت کی نمازیں وہاں پڑھنی ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی وقت میں دعا میں مشغول رہے، توبہ استغفار میں مشغول رہے، تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے اور کثرت سے لبیک بھی پڑھتا رہے، جب جب بھی موقع ملے تین تین مرتبہ لبیک پڑھے، اور بیچ بیچ میں خصوصاً لبیک پڑھنے کے بعد اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار بھی پڑھتا رہے۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور آپ کی رضا مندی کا، اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضگی سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے۔ یہ بھی پڑھتا رہے، دعائیں کرے اور سکھانے میں مشغول رہے، بے پردگی سے بہت زیادہ احتیاط کرے، آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ اس طرح یہ چوبیس گھنٹے گزارنے ہیں۔ جب یہ چوبیس گھنٹے گزر گئے تو حج کا دوسرا دن شروع ہوگا، نائنتھ آف ذوالحجہ، نو ذوالحجہ۔ اب آج جو ہے وہ فجر کی نماز تو مینا میں پڑھنی ہے، اور تکبیرات تشریق بھی نویں ذوالحجہ سے شروع ہوتی ہیں، تو حالت احرام میں بھی تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، تکبیرات تشریق بھی شروع کر دیں، اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر، ناشتے واشتے سے فارغ ہو کر آج بھی عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ اور آج سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو روانہ ہونا ہے اس کی تاکید پہلے دن سے زیادہ ہے، اس لیے آج زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ جائیں۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر معلم کے انتظام کی وجہ سے آپ مجبور ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو بعض معلمین جو ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے فجر سے پہلے ہی لے جاتے ہیں عرفات میں اور وہاں جا کے فجر بھی پڑھواتے ہیں. تو اگر معلمین تک جو یہاں سے گروپس لے جاتے ہیں ان تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ ان حضرات کو لے جائیں تو جہاں آپ کی روزی کا مسئلہ متعلق ہے اس سے تو وہاں ذرا ان کا حج اچھا ہو اس کا بھی تو خیال کریں, ان کی خدمت بھی کریں, انہیں اچھا کھلائیں, اچھا پلائیں, اچھی راحت کے ہوٹل ان کو دیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا پورا خیال رہے کہ ان کا حج جو ہے وہ سنت طریقے کے مطابق ہو. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں ہر ہر سنت پر عمل کرتے ہوئے پورے گروپ کو وہ حج کرائے یہ مشکل ہے, لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. صرف اپنی سہولت اور راحت کے لیے سارے حجیوں کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں فجر سے پہلے ہی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان حضرات کو. بہرحال سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا ہے, اور سورج طلوع ہونے کے بعد نکل کر عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے. یہ عرفہ کا دن ہے اور عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے. یہ حج کا لب لباب ہے, یہ حج کا خلاصہ ہے, یہ ایسنس آف حج ہے, یہ حج کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے. بلکہ ہماری زندگی میں جو بہت امپورٹنٹ مواقع آتے ہیں دین کے اعتبار سے, ان میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ عرفہ کا دن ہے. اس لیے آج کے دن کی بہت زیادہ قدر کریں. اب آپ جب روانہ ہو مینا سے, تو مینا سے روانہ ہو کر عرفات کے میدان تک پہنچنے تک میں آپ تیسرا کلمہ پڑھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور استغفار بھی پڑھیں, درود شریف بھی پڑھیں, اور زیادہ پڑھنا ہے تکبیر اور تلبیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے مینا سے عرفات کے لیے, تو وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُلَبِّ, تو ہم میں سے بعض تو تکبیر پڑھ رہے تھے اور بعض تلبیہ پڑھ رہے تھے. تو زیادہ سے زیادہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ساتھ میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ذہن میں استحضار پیدا کرے کہ آج بہت مبارک دن ہے, عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں, اور وہاں جبل رحمت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. وہاں انہوں نے اللہ کی طرف سے جو قبولیت ہوئی کہ بس میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی, وہ وہاں ہوئی تھی. تو ہمارے جو جد امجد ہیں اور ہماری جو دادی اماں ہیں ان کی توبہ بھی وہاں قبول ہوئی تھی, تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے وہاں بلاتے ہیں کہ تمہاری مغفرت بھی یہیں کر دوں گا. تو وہاں جانا ہے, اور عرفات کے میدان میں اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے کہ شیطان جتنا اس دن ذلیل ہوتا ہے اتنا بدر کے دن کے علاوہ کبھی ذلیل نہیں ہوا تھا. ایک تو بدر کے دن بہت ذلیل ہوا اس لیے کہ ایک طرف مسلمان کم تھے, غیر مسلم زیادہ تھے, اور اس میں بڑے بڑے سردار مارے گئے, بہت ذلیل ہوا اس دن اور بہت تکلیف ہوئی اسے. اور اس کے علاوہ پھر سب سے زیادہ تکلیف اسے عرفہ کے دن ہوتی ہے, اس لیے کہ عرفات کے میدان میں جو حجی آتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان کی بخشش فرماتے ہیں, اور ان کی دعاؤں کی برکت سے پتہ نہیں امت کے کتنے افراد کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو وہ جو ہے مٹی ڈالتا ہے اپنے اوپر, اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے پورے سال کی میری محنت بیکار ہو گئی. کبھی کبھی اسے ایسا خیال آتا ہے کہ 10 سال کی 50 سال کی محنت بیکار ہو گئی, کہ اس سے میں نے بہت گناہ کروائے اور 50 سال کے بعد آ کر یہاں اس کی بخشش ہو گئی, یہ اس کی دعا کی برکت سے اس کے پورے خاندان کی بخشش ہو گئی. تو یہ بہت اہم دن ہے. تو اس کو شروع بھی اچھی طرح کیجئے. ایسا نہیں کہ وہاں جا کے بہت کچھ کریں گے، نہیں، بالکل صبح سے. رات کو مینا میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے جتنا جلدی سو سکے سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد روانگی ہوگی، اور روانہ ہو کر کے وہاں جب جاتے ہوئے بھی خوب اللہ کو یاد کریں، اور آپ عرفات میں پہنچ جائیں. اب عرفات میں جب بھی آپ پہنچیں، عرفات کے وقوف کے کچھ مسائل ذہن نشین کر لیجیے. عرفات کے وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، یعنی سورج سر پر آتا ہے اور سر پر آنے کے بعد ڈھل جاتا ہے. جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زوال، تو زوال سے عرفات کے وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے. اب وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، تو عرفات کا وقوف فرض ہے. عرفات کا وقوف فرض ہے. آپ نے سب کچھ کیا لیکن عرفات کا وقوف نہیں ہوا، تو آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اس میں ہم دم دے دیں گے، یہ کر دیں گے، کچھ نہیں، حج ہی نہیں ہوا آپ کا. الحج عرفتو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج تو عرفہ ہی کا نام ہے، اصل عرفہ ہے، یہ روح ہے. اور وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ ایک لمحے کے لیے، یعنی ایک لمحے کے لیے اگر کوئی عرفات میں چلا گیا، کب سے؟ زوال سے لے کر صبح صادق تک. چونکہ وقوف عرفہ فرض ہے، اس کے بغیر حج ہوگا نہیں، تو اس لیے اللہ نے اس میں ٹائم بھی بہت لمبا رکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ظہر کے وقت نہیں پہنچا، عصر میں بھی نہیں پہنچا، مغرب میں بھی نہیں پہنچا. اب مغرب کی بات تو سب جا رہے ہیں مزدلفہ، مگر یہ نہیں پہنچا. عشاء میں بھی نہیں پہنچا، عشاء کے بعد بھی نہیں پہنچا، آدھی رات ہو گئی پھر بھی نہیں پہنچا. لیکن ڈون صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے، ایک منٹ پہلے پہنچ گیا وہاں، اس کا حج ہو گیا. تو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے عرفات کے میدان میں زوال سے لے کر صبح صادق تک پہنچ جانا، یہ ہے فرض، اس سے آپ کا حج ادا ہو جائے گا. لیکن میدان عرفات میں زوال یا زوال کے بعد جب بھی آپ پہنچے، اس وقت سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے. زوال سے مغرب تک واجب نہیں. اگر آپ زوال سے پہلے پہنچ گئے اور زوال ہوا، اب زوال سے مغرب تک واجب، اور آپ زوال کے ایک گھنٹے بعد پہنچے، تب اس وقت سے لے کر مغرب تک واجب، اور آپ زوال کے دو گھنٹے بعد پہنچے تو اس وقت سے لے کر مغرب تک واجب. یہ نہیں کہ زوال سے مغرب تک واجب، تو آپ اگر ایک گھنٹہ لیٹ پہنچے تو آپ پر دم واجب ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ زوال کے وقت پہنچ گئے تو آپ زوال سے لے کر مغرب تک واجب، اور زوال کے بعد جب بھی آپ پہنچتے ہیں، جب پہنچتے ہیں وہاں سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا واجب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص زوال سے لے کر مغرب تک میں عرفات میں ایک شخص گیا اور پانچ منٹ رہ کر کے پھر نکل آیا باہر، مزدلفہ جلدی چلا گیا، بس پانچ منٹ رہ کر کے چلا گیا، تو فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب ادا نہیں ہوا، اس لیے دم دینا پڑے گا. یہ گناہ کا کام کیا آپ نے. تو جب بھی آپ پہنچے، بعض لوگ زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، بعض لوگ ٹریفک سے بچ کر کے آٹھ بجے نو بجے ہی صبح پہنچ جاتے ہیں، تو اگر جلدی پہنچ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں. وقوف کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، تو وہاں جا کر کے آپ آرام کر لیں، کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں، آرام کر لیں، سو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، زوال سے پہلے پہلے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں. اور اگر آپ زوال کے وقت پہنچتے ہیں تو زوال کے وقت سے بعد میں پہنچتے ہیں، تو بعد میں کرنا کیا ہے وہاں؟ سب سے پہلے اگر ہو سکے تو غسل کرنا ہے، اور اگر غسل ممکن نہ ہو تو وضو کرنا ہے. اور وضو کرنے کے بعد ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے. تو زوال سے لے کر مغرب تک وقوف ہے، یعنی ٹھہرنا ہے وہاں، اور ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا ہے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے. یہاں پر میں ذرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مینا سے چلے تو مینا سے چل کر وہاں پہنچے جہاں آج کل مسجد نمیرہ ہے، عرفات میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد نمیرہ، ایک ہی مسجد ہے. اور مسجد نمیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی. تو سنت یہی ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ مسجد نمیرہ میں ادا کی جائے، اور وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ وغیرہ سے فارغ ہو کر جبل رحمت کے پاس آئے. ایک پہاڑ ہے، پہاڑی چھوٹی سی، اس کے اوپر ایک ستون بھی بنا ہوا ہے جو دور سے نظر آتا ہے، جبل رحمت. اور جبل رحمت کے اوپر چڑھے نہیں، جبل رحمت کے نیچے، جبل رحمت کے دامن میں اونٹنی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وقوف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غروب تک وہیں رہے، عبادت میں مشغول رہے. اب نماز کی تو فکر نہیں تھی، ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، بس ذکر میں، دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے. اور جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے مزدلفہ، اور مزدلفہ جا کر عشاء کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی. فقہا جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، یہ وکیل ہیں، وکیل تو یہ شریعت کے قانون کو دیکھتے ہیں، اور شریعت کے قانون کو دیکھ کر کے ان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے بہت غور سے دیکھ کر کے کچھ کنڈیشنز مقرر کیے کہ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر دونوں کو ساتھ پڑھنے کے لیے یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن اور یہ کنڈیشن ضروری ہے، اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کرنے کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن ضروری ہے. اب اس وقت آپ حضرات کو عالم تو بنانا نہیں ہے، صرف حج کرنے کا طریقہ بتلانا ہے، اس لیے شارٹ میں کہہ دوں کہ عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنے کے لیے جو کنڈیشنز ہے وہ کنڈیشنز موجود نہیں ہوتے سارے، اس لیے وہاں دونوں کو ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اور مزدلفہ میں دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ سارے کنڈیشنز موجود ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کو ساتھ پڑھنی ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا ہے، اپنے خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے سب مل کر کے، ظہر ظہر کے وقت میں، عصر عصر کے وقت میں. کسی کے دل میں اگر یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ ہم بھی مسجد نمیرہ کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظہر اور عصر پڑھی تھی تو ہم بھی وہاں جا کر کے پڑھتے ہیں، تو ہمارا مشورہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے خیمے سے مسجد نمیرہ کو تلاش کرنا تو بہت آسان ہے، مگر مسجد نمیرہ سے آپ کا خیمہ تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا. مسجد نمیرہ تو دور سے نظر آئے گی، بہت بڑی مسجد ہے، مگر جب واپس آنا چاہیں گے تو ٹینٹس اتنے سارے ہوں گے آئیڈینٹیکل کہ آپ کے لیے واپس لوٹنا بہت مشکل ہوگا، نمبر ایک. اور نمبر دو، وہاں جانے کے بعد بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے جو کنڈیشنز ہے وہ کنڈیشن نہیں ہوں گے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے ان کے پیچھے. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں نماز پڑھیں. بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ چلو ہم بھی جبل رحمت کے دامن میں جا کر کے وقوف کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا. تو جیسے میں نے وہاں کہا جبل رحمت تو بہت آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن جبل رحمت سے آپ اپنے گروپ میں نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خیمے میں رہیں. ہاں اگر کچھ نوجوان ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، دوسروں کی ان کو فکر نہیں ہے، واپس ٹینٹ میں آنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اور وہ اگر وہاں چلے گئے جبل رحمت میں, وہ نماز کا تو مسئلہ ہی رہے گا مگر جبل رحمت کے پاس چلے گئے تو ان کے لیے ٹھیک ہے. اب وقوف شروع ہوگا. اچھا جو لوگ جبل رحمت تک پہنچ جائے تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر چڑھ کر وقوف نہیں کیا تھا, یہ بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے نیچے, جبل رحمت کے دامن میں وقوف کیا تھا, اس لیے نیچے ہی وقوف کریں. اب وقوف کا طریقہ کیا ہے؟ وقوف کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے اور دعا کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے کھڑا رہے, اور اس طرح کھڑا رہ کر کے تیسرا کلمہ پڑھے, چوتھا کلمہ پڑھے, استغفار پڑھے, درود شریف پڑھے, دعا کرے, توبہ کرے. تو اصل یہ ہے طریقہ کہ باہر آسمان کی چھت کے نیچے, خیمے میں نہیں, باہر آسمان کی چھت کے نیچے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے کھڑا رہے اور دعا میں مشغول رہے, تکبیر میں, تحمید میں, تحلیل میں, تسبیح میں, جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس طرح کھڑے رہ کر ظہر سے لے کر مغرب تک وقوف کرنا یہ مستحب ہے. اور اگر بیٹھ کر کے وقوف کرتا ہے, تھک جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو یہ جائز ہے. اور لیٹنے کی چاہت ہوتی ہے تو بغیر عذر کے مکروہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہیلتھی ہے, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو کھڑا رہے تو مستحب, بیٹھے تو جائز, یہاں تک ٹھیک ہے. اب اگر وہ لیٹ جاتا ہے یہ مستحب ہے. لیکن ایک بیمار ہے, کمزور ہے, کمر میں درد ہے, بوڑھا ہے, تو وہ اگر لیٹ جائے گا تو اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے. مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک تو خیمے میں رہے, اس لیے کہ باہر گرمی بہت ہوتی ہے اور خاص طور پر ان مہینوں میں تو گرمی بہت ہوتی ہے, تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے انگلینڈ سے جانے والے, تو خیمے میں رہیں اور کوشش یہ کریں کہ کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف رک کر کے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ میں قرآن لے کر کے پڑھیں, نہیں تو تسبیح وغیرہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں, جب تھک جائیں تو بیٹھ جائیں, پھر ذرا آرام ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جائیں, پھر تھک جائیں تو بیٹھ جائیں, پھر ذرا آرام ہو جائے تو کھڑے ہو جائیں. اور عصر کی نماز جو ہے وہ حنفی ٹائم کے مطابق مثلین پر پڑھیں, اور پھر جو ہے جب اخیری ایک گھنٹہ رہ جاوے عصر کی نماز کے بعد کا تو اس وقت تک باہر ٹھنڈک بھی ہو گئی ہوگی, باہر نکل جائیں اور قبلے کی طرف رک کر کے قیام کریں, وقوف کریں. اگر کوئی خیمے میں بھی کرے گا تو حرج کچھ نہیں ہے. اور اس میں خاص خیال رکھے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط بالکل نہ ہو, مکسنگ بالکل نہ ہو, پردے کا پورا اہتمام ہو, اور بہت زیادہ مشغول رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اچھا یہاں پڑھنا کیا ہے, پڑھنا کیا ہے, تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, جو دل میں آئے وہ پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, تیسرا کلمہ پڑھو, چوتھا کلمہ پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا وہ وظیفہ جو انہوں نے بکثرت عرفات کے میدان میں پڑھا ہے وہ چوتھا کلمہ ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں حاجی احرام کی حالت میں اگر یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں کیا بدلہ ہے میرے اس بندے کا جس نے میری توحید بیان کی, جس نے میری تحمید کی, تمجید کی, اور جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا, کیا بدلہ ہے؟ پھر حق تعالیٰ شانہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی. اور یہ میدان عرفات میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اگر یہ مجھ سے کہے گا کہ ان کو بھی معاف کر دو تو ان کو بھی معاف کر دوں گا, اور یہ مجھ سے جو چاہے مانگے میں اسے عطا کروں گا. یہ وظیفہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعلینا معہم یہ ساتھ میں ملا دے وعلینا معہم ہر مرتبہ. ہمارے جو لال کتاب ہے ہاؤ ٹو پرفارم حج اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. خلاصہ یہ ہے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے, اس کو بس ذکر میں, فکر میں, دعاؤں میں, استغفار میں, توبہ میں, اللہ سے پکا وعدہ کرنے میں کہ اللہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, خوب دعا کریں. میرے لیے بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں میرے والدین کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میرے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں کے لیے, میرے سب محبین محسنین اور دوستوں کے لیے, متعلقین کے لیے, اور ہماری اکیڈمی کے لیے, اکیڈمی کے کاموں کے لیے, اور پوری امت کے لیے خوب دعا فرمائیں. بیماروں کے لیے, جو مصیبتوں میں پڑے ہیں ان کے لیے, دنیا میں بہت لوگ پریشان ہیں, تو سب کے لیے ہمیں دعا کرنے سے ہمارا کیا جاتا ہے, ہمیں تو ثواب ملتا ہے. ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا کام بنے نہ بنے ہمارا تو بن ہی جاتا ہے, اس لیے کہ ہم سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو سب کے لیے بھائی دعا کریں, وہاں بالکل بخیلی نہ کریں, بخل نہ کریں, خوب دعا کریں. آپ حضرات جا رہے ہیں ماشاءاللہ دعا کی قبولیت کی جگہ پر, تو سب کے لیے خوب دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دعا کرنے کی خوب توفیق دے اور قبولیت والی دعا کروائے, اور اس میں پوری امت کے کام اللہ تعالیٰ بنا دے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں شریک رکھیں. اب عرفات کے میدان میں مغرب تک رہنا ہے. یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ یہ ہمارے معلم حضرات جو ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے جلدی جلدی بٹھا دیتے ہیں, یعنی عصر کے بعد ہی شروع کر دیتے ہیں بعض حضرات کہ چلو بھائی چلو. تو یہ تو کریم ہے پورے حج کا. اب وہ ایسے وقت پر اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ عبادت میں ذہن لگا ہوا ہوتا ہے, تو پہلے سے ذرا ان کو کہہ کے رکھنے کا کہ بھائی ذرا ہمیں رہنے دیجیے جب تک غروب نہ ہو, پہلے سے وہاں لڑنے کا نہیں. اور وہاں اگر ایسے حالات آ جائیں تو پھر چپ چاپ کوچ میں بیٹھ جانے کا, لڑنے کا نہیں. اس لیے کہ کوچ میں بیٹھنے کے بعد بھی آپ کو عرفات کے میدان سے پولیس نکلنے نہیں دے گی مغرب تک, تو کوچ میں بیٹھنے کے بعد بھی آپ ایسا نہ سمجھے کہ ہم باہر نکل گئے, آپ ٹینٹ سے باہر نکلے ہیں عرفات سے نہیں. تو آپ اپنی کوچ میں بیٹھ کر کے اللہ کی طرف لو لگا کر کے رکھیں اور دعا کرتے رہیں. بہرحال مغرب کی کا وقت ہو جائے گا, سورج غروب ہو جائے گا. اب سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز آج عرفات میں نہیں پڑھنی ہے, بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اس لیے اگر کوئی عرفات سے نکل کر مغرب کے وقت ہی میں مزدلفہ پہنچ جائے تو وہ انتظار کرے گا جب تک عشاء کا وقت نہیں ہوگا, عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ واجب ہے, اور اس کے لیے جتنے کنڈیشنز ہیں وہ سب موجود ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے. تو مغرب عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا یہ واجب ہے, اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موکدہ ہے. اگر اکیلے پڑھ لیں گے, اکیلے پڑھنے والے کے لیے بھی دونوں کو ساتھ پڑھنا ضروری ہے, لیکن دونوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موکدہ ہے. اور عشاء کے وقت کے شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی فکر کرنا یہ مستحب ہے. اس لیے عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی فکر کرو, اور اگر عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ پہنچے تو سب سے پہلے وضو وغیرہ کر کے یہ کام کر لو کہ مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے. اچھا, یہاں ایک کام کی بات میں عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ حرم شریف کی اذان سنیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں وقت کی اذان کے وقت کو نوٹ کر لیں آپ. اور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں یہی ٹائم ہے بگننگ ٹائم نمازوں کی. آپ کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، کسی اور کو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مغرب اور عشاء پڑھ رہے ہیں اس لیے عشاء کا وقت ہو گیا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو اچھی طرح سے معلوم کرنا پڑے گا، لوگ احتیاط نہیں کرتے. تو عشاء کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ آپ اپنے نوٹ کردہ ٹائم کے مطابق دیکھیں. عشاء کا وقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھ لیں. مغرب اور عشاء کو پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد استنجا وغیرہ جو کچھ ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس سے فارغ ہو جائے. اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ رات جو ہے یہ بھی بڑی مبارک ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. اس لیے صبح صادق تک جتنی عبادت ہو سکے وہ کریں، صبح صادق تک. اس میں ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں، استغفار. اور ان عبادتوں میں ایک عبادت ہے سونا، سو بھی جائیں عبادت کی نیت سے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدلفہ میں سو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ نیت کر کے سو جائیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوئے تھے تو میں بھی ذرا سو جاؤں، یہ بھی عبادت ہی ہوگی. اور پھر تہجد سے پہلے پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز پڑھ کر آپ نے جو ٹائم نوٹ کیا ہے اس کے مطابق جب فجر کی اذان کا وقت ہو اس وقت فجر کی اذان کہہ کر کے اپنی فجر کی نماز پڑھیں. اور فجر کی اذان سے وقت شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے، وقوف مزدلفہ کا. غور سے سننا اس کو، وقوف مزدلفہ کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اور یہ ٹائم رہتا ہے سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک. سورج طلوع ہونے کے 2-3 منٹ تک وہاں آپ کو رہنا ہے. صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک پورا وقت ٹھہرنا سنت ہے، اور ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا واجب ہے. عرفات میں گیا تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا فرض تھا، اور مغرب تک ٹھہرنا واجب تھا. یہاں یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا واجب ہے اور پورے وقت کے لیے ٹھہرنا سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صبح صادق ہونے کے بعد اذان کہہ کر اپنی فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہو جائے اور مینا سے نکل جاوے تو اس پر دم نہیں ہوگا. اس سنت کے خلاف کام کیا ہے، صرف سنت کو اس نے چھوڑا ہے. لیکن آپ حضرات کو کوشش یہ کرنی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے 2-3 منٹ پہلے تک آپ وہاں ٹھہریں. لیکن معلمین کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوگی، وہ تو بس اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت، سنت کے بعد فرض، اور فرض کے بعد جو ہے وہ فوراً آپ کو کوچ میں بٹھا دیں گے. اور کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ پولیس گاڑی ٹھہرنے نہیں دیتے. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے، عموماً، کہ کوچ مزدلفہ کی باؤنڈری سے نکلتی ہے سورج نکلنے کے بعد. اس لیے آپ کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوچ چل رہا ہے، پھر بھی آپ یہی سمجھیں کہ میں ابھی وقوف میں ہوں، تو آپ سورج نکلنے تک عبادت میں مشغول رہیں اور دعا میں مشغول رہیں، استغفار، توبہ وغیرہ میں مشغول رہیں. اب مینا آپ پہنچ جائیں گے، اب ذرا رات پر سے پھر آئیے. کرنا کیا ہے بھائی، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. طریقہ اس کا کیا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی اذان ہے اور ایک ہی اقامت ہے. تو کرنا کیا ہے، پہلے اذان، اس کے بعد اقامت، اس کے بعد مغرب کے فرض. مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق کے بعد تلبیہ لبیک، اس کے بعد پھر عشاء کے فرض، عشاء کے فرض کے بعد تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق کے بعد تلبیہ، اور اس کے بعد مغرب کی دو سنتیں، اور اس کے بعد عشاء کی دو سنتیں اور وتر واجب. یہ طریقہ ہے. اس کے بعد پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارنی ہے، سونا بھی عبادت میں شامل ہو گیا. یہ جو صبح صادق تک رات گزارنا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے اور صحت مند لوگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، وہاں رات گزارنا بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے اور ان کے لیے وقوف مزدلفہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ اگر رات ہی کو روانہ ہو جائے مینا تو ان کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ شریعت کی جو کچھ بھی پابندیاں ہیں پردے وغیرہ کی، محرم غیر محرم کی، ان سب کو دیکھ کر کے آپ آگے بھیج سکتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، ان کے لیے ٹھہرنا ضروری نہیں۔ لیکن مرد اور وہ بھی تندرست، جوان، صحت مند، بوڑھے ہیں تو بھی صحت مند، تو ان کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے اور ان کے لیے پوری رات ٹھہرنا سنت مؤکدہ ہے اور وقوف مزدلفہ بھی ان کے لیے واجب ہے۔ اب مینا میں پہنچ گئے، مینا پہنچنے کے بعد یہ حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا اور یہ سب سے زیادہ افراتفری والا دن ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشغولی کا دن، اور ہر شخص کے ذہن میں شیطان یہی بات ڈالتا ہے کہ جلدی سے جلدی احرام سے نکل جانا ہے۔ یہ تیسرے دن کے جتنے اعمال ہیں ان کو اگر آپ آسان بنانا چاہتے ہیں تو ذرا اپنے دماغ پر تھوڑی محنت کر کے ذہن کو یہ سمجھا دے کہ احرام ظہر کے وقت نکلے، عصر کے وقت نکلے، مغرب کے وقت نکلے، عشاء کے وقت نکلے، کل نکلے، کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ بس یہ اگر آپ سمجھا لیں کہ احرام نکالنے کی کوئی اجلت جلدی نہیں ہے، نو رش ٹو ٹیک آف دی احرام، نو رش ٹو کم آؤٹ آف احرام، اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں کوئی حرج نہیں، اس میں کیا ہو گیا، کل احرام میں سے نکلیں گے، اگر 24 گھنٹے اور احرام میں ہو گئے تو حرج کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو 10ویں ذوالحجہ ہے، حج کا تیسرا دن، حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے تو عید کی نماز کی فکر نہیں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا طریقہ بتلا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے کے بعد نکلے مزدلفہ، سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے نکلے مدینہ، یہ مزدلفہ سے، اور مزدلفہ سے نکل کر سیدھے گئے رمی کرنے کے لیے، تو بڑے شیطان کے پاس پہنچے۔ اور آج جو ہے، آج 10ویں ذوالحجہ کو صرف بڑے شیطان پر کنکری پھینکنی ہے، تو بڑے شیطان کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر کے 7 کنکریاں پھینکی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ، 7 کنکریاں پھینکی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، جمرۃ العقبہ کے پاس مذبح تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی۔ اس میں حج کی قربانی بھی آ گئی جسے دم شکر کہتے ہیں، حج کی قربانی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قریب ہی میں اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا، شیو کرایا، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف زیارت کیا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد دوبارہ مینا آ گئے تو ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تک کر لیے اور واپس مینا آ کر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ 4 کام اچھی طرح ذہن میں رکھیں، نمبر 1 رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق، اور نمبر 4 طواف زیارت۔ ان چاروں کو آرڈر میں کرنا، ان چاروں کو آرڈر میں کرنا یہ مستحب ہے۔ پہلے رمی، اس کے بعد سر کے بالوں کو، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا، یہ سب کے لیے مستحب ہے، 4 کو آرڈر میں کرنا، یہ ابھی میرا، ان چاروں کو آرڈر میں کرنا مستحب ہے سب کے لیے، حج افراد کرنے والوں کے لیے بھی، حج تمتو کرنے والوں کے لیے بھی، حج قران کرنے والوں کے لیے بھی، یہ چاروں کے مستحب، 4 کو آرڈر میں کرنا۔ پہلے 3 کو آرڈر میں کرنا، یہ حج تمتو اور حج قران کرنے والوں کے لیے واجب ہے۔ تو جو حج تمتع کر رہے ہیں اور اکثر لوگ حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے واجب ہے. تو سب سے پہلے رمی، نمبر دو کے اوپر قربانی، اور نمبر تین کے اوپر سر کے بالوں کو حلق کرانا، یہ واجب ہے. اس میں اگر کوئی آگے پیچھے ہوا تو دم واجب ہوگا، اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، بعد میں کسی مفتی کے پاس جا کر کے اس کے سامنے پورا بتلائیں کہ ایسا ہوا ہے، پھر وہ جو کہیں اس پہ عمل کیجئے. یہ طواف زیارت جو ہے اسے آرڈر میں کرنا مستحب ہے. تو طواف زیارت یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. یہاں کریں گے تو مستحب ہے، طواف زیارت آگے پیچھے ہو سکتا ہے حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے، لیکن یہ تین جو ہے واجب ہے کہ ترتیب سے ہو. جہاں تک حج افراد کرنے والے ہیں تو ان کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے اگر وہ قربانی یہاں کریں تو مستحب ہے یہ ترتیب، لیکن اگر وہ قربانی کو یہاں کر لیں، یہاں آگے پیچھے کر لیں، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر واجب نہیں ہے قربانی. اب یہ تین اعمال جو ہیں ان کو ترتیب سے کرنا جب ضروری ہے تو اس میں بہت اہم مسئلہ آئے گا قربانی کا، اس لیے کہ پہلے رمی، تو رمی تو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور نمبر تین کے اوپر سر کے بالوں کو حلق کرانا یہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ جب چاہے جا کر رمی کریں، جب چاہے جا کر کے حلق کرائیں. لیکن قربانی جو ہے وہ عموماً دوسروں کو سونپ دیتے ہیں، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جس کو آپ نے قربانی سونپی ہے وہ کتنے بجے کرنے والا ہے. اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ وہ کتنے بجے کرنے والا ہے، تو اس نے آپ کی قربانی کر لی دوپہر دو بجے اور آپ رمی کرنے کے لیے گئے تین بجے، گڑبڑ ہو گئی. اس نے قربانی، آپ نے سر کے بالوں کو منڈوا دیا شام کو چھ بجے اور اس نے قربانی کی سات بجے، گڑبڑ ہو گئی. اس لیے اس کا وقت معلوم کرنا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں اچھے لوگوں کو آپ یہ کام سونپیں، تجربہ کار لوگوں کو، سچ بولنے والوں کو، اس سے کہ اس میں دھوکا بھی بہت دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دیں جو آپ کو وقت دے دیں. وہ کیا وقت دیں گے؟ اس طرح وہ بتائیں گے آپ کو کہ دیکھو آپ دو بجے سے پہلے پہلے رمی کر لینا، میں آپ کی قربانی کسی وقت بھی دو بجے کے بعد کروں گا، دو بجے سے پہلے نہیں کروں گا. اور وہ آپ کو کہے گا کہ پانچ بجے تک آپ سر کے بالوں کو نہ منڈوائے، اس لیے کہ میں آپ کی قربانی دو سے پانچ کے درمیان کروں گا، تو دو سے پہلے رمی کر لیں، پانچ کے بعد آپ سر کے بالوں کو منڈوائے. اس طرح سے ذرا اچھی طرح سے یہ کام کرا لیجیے. بہت سے گروپ والے ایسا کرتے ہیں کہ وہ خود ہی قربانی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک دو آدمیوں کو بھی لے جاتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی شکل ہے. اور موبائل کا زمانہ ہے تو جیسے ہی وہ قربانی کر لیتے ہیں تو پھر وہ اطلاع کر دیتے ہیں. بھائی اچھی طرح ذہن میں آیا یہ، اس کو ترتیب کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہم نے ہماری کتاب میں بھی لکھا ایک پاس ورڈ کوڈ ورڈ بنایا ہے کہ رمی کو پیلٹنگ کہتے ہیں اور قربانی کو اینیمل سیکریفائز، تو پی اے ایس، اور حلق کو شیونگ، تو پی اے ایس ایس. اس میں پاس ہونے کے لیے یہ ترتیب رکھے کہ پیلٹنگ، انیمل سیکریفائز اور شیونگ. اور طواف زیارت آپ اگر آرڈر میں کریں تو ثواب زیادہ ملے گا، یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں. بھائی ذہن میں بات آ گئی. اب ان چاروں کو ترتیب سے ہم الگ الگ بیان کریں گے. سب سے پہلے رمی، ٹینتھ آف ذوالحجہ کو بڑے شیطان یا بڑے جمرا کی رمی کرنی ہے. وہاں پر تین ستون ہیں مسجد خیف کے پاس، اب تو بلکہ تین دیواریں ہیں، پہلے ستون تھے اب تین دیواریں ہیں. تو یہ تین دیواریں جو ہے یا تین ستون ہیں، تو یہ شیطان نہیں ہے، وہ ہماری زبان میں ہم شیطان کہتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو ہم اللہ جل جلالہ وام منوالو کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کے تقدس کو سامنے رکھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے ایک سمبل ہے کعبہ، تو اس کعبے کو سمبل جو ہے اس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں اور اللہ کی تعظیم اس طرح بجا لاتے ہیں. اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تو ہر جگہ موجود، تو ایک سمبل ہے کہ بھائی یہ کعبہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو اب یہ شیطان پر جو پتھر مارنے کے ہیں اور اسے ذلیل کرنا ہے، تو شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، تو ایک سمبل ہے، ایک ستون. وہ شیطان نہیں ہے. آپ کنکر ہی مارتے ہیں تو اسے کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگتی کہ یہاں شیطان بندھا ہوا ہے. تو اس لیے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے. جی بعض دفعہ لوگ بڑے بڑے پتھر بھی پھینکتے ہیں, ایسے بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں, جوتے بھی مارتے ہیں, لکڑی بھی پھینکتے ہیں, اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم بہت کم ہے اپنے دین کے بارے میں. اور میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تھا تو ایک آدمی اس پہ چڑھ گیا تھا, لوگ کنکری بھی پھینک رہے تھے اور وہ جوتی مار رہا تھا اسے خوب. تو میں اس وقت تو میں بچہ ہی تھا, تو میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا کہ یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں, حالانکہ اسے پتا نہیں کہ شیطان مجھے مار رہا ہے. خلاف سنت آپ کام کریں گے تو شیطان ہی تو مار رہا ہے. رمی کرنے کے لیے جب جاتے ہیں لوگ تو ایک دوسرے کو اتنا دھکا مارتے ہیں اور اتنا یہ کرتے ہیں, وہ شیطان کو تو ہم سے کوئی تکلیف نہیں, وہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ بھئی یہ ان سب کو میں مار رہا ہوں. تو ہمیں سنت طریقے کے مطابق رمی کرنی ہے. تو یہ تین جگہ ہیں سمبل کے طور پر. تو پہلے ستون تھے, اب کیا ہے, وہ دیواریں ہیں. ستون ہوتے تھے تو بھیڑ بہت ہوتی تھی تو دیوار کر دی تاکہ زیادہ لوگ ایک وقت میں مار سکے, سمبلز ہیں. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو سب سے پہلا جو جہاں چھوٹا شیطان ہے, مسجد خیف کے پاس جو چھوٹا شیطان ہے اس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں. تینوں کی سائز بھی ایک ہی ہے مگر ایک یہ چھوٹا ہے, یہ درمیان والا اور یہ بڑا. تو یہ جو سب سے پہلا ہے تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ورگلایا اور شیطان نے یہ کہا کہ تمہارے ابا تو زندگی کے مزے سارے لے چکے ہیں, یہ تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں, تمہیں تو ابھی پوری زندگی دیکھنی ہے اور تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے لاحول پڑھا, وہ ہار گیا. دوسری جگہ پر جب پہنچے تو حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ورگلایا, یا الٹا ہوا, دونوں میں سے کسی ایک کو ورگلایا, انہوں نے بھی لاحول پڑا. اور جب بڑے شیطان کے پاس پہنچے تو ورگلائے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ بوڑھے ہیں, آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہے, ایک ہی لڑکا ہے, یہ آپ کو کام آئے گا, دیکھ بھال کرے گا ایسے وقت میں, یہ خواب کی بنیاد پر. تو آپ نے بھی لاحول پڑا. تو یہ ایک ان کی یادگار رہ گئی کہ یہاں پر جس طرح میرے تین برگزیدہ بندوں نے, دو بندوں نے ایک بندی نے شیطان کا مقابلہ کیا تھا, اس طرح تم بھی یہاں کنکر پھینک کر کے یہ بتلا کر جاؤ کہ ہم بھی اب یہاں سے جانے کے بعد شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور ہر موقع پر اللہ کی فرما برداری کریں گے. یہ ایک سمبل ہے. تو دسویں ذوالحجہ کو, ٹینتھ آف ذوالحجہ کو سب سے بڑا شیطان جو ہے اس کے اوپر کنکر پھینکے جائیں گے. چھوٹا ہے اور درمیان والا ہے اس کے اوپر کنکر پھینکنا بدعت ہے. آج کل تو وہاں پابندی بھی ہوتی ہے اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ پتا کیسے چلے کہ چھوٹا کون سا ہے, درمیان والا کون سا ہے, بڑا کون سا ہے. تو وہاں لکھا ہوا ہوگا بڑا شیطان, چھوٹا اردو میں بھی لکھا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بگ جمرا, یہ سینٹرل جمرا, اسمال جمرا, انگلش میں بھی لکھا ہے, الگ الگ زبانوں میں لکھا ہوا ہے. مگر آسانی کے لیے یہ ہے کہ جو مسجد خیف کے قریب ہے, مسجد خیف بہت بڑی ہے سب کو نظر آئے گی, تو مسجد خیف کے قریب ہے وہ چھوٹا اور مسجد خیف سے دور ہے وہ بڑا. اور ذہن میں کلو اس طرح یاد رکھنے کا کہ جو شیطان جتنا بڑا ہوگا مسجد سے اتنا ہی دور ہوگا. تو قریب والا چھوٹا, پھر درمیان والا, اور وہ بڑا جو ہے وہ سب سے دور. اس پر آج کنکری پھینکنے کی ہے. اچھا کنکریاں کہاں سے لینی ہے اس کو بھی دھیان سے سمجھیے. کنکریاں عموماً لی جاتی ہے مزدلفہ سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا بدعت ہے, ایسا نہیں ہے. مزدلفہ سے دسویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو رمی کرنے کے لیے سات کنکریاں لینا مستحب ہے, اور باقی دوسرے دن اور تیسرے دن, اور اگر کوئی چوتھے دن بھی رمی کرنا چاہے تو اس کے لیے کنکریاں لینا جائز ہے. تو بڑے شیطان کو دسویں ذوالحجہ کو کنکری مارنے کے لیے سات کنکریاں مزدلفہ سے لینا مستحب ہے, اور اس کے علاوہ باقی شیاطین کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے بھی لے سکتے ہیں، مینا سے بھی لے سکتے ہیں، جہاں سے چاہے لے سکتے ہیں، بس دو جگہوں سے نہیں لے سکتے، جہاں شیاطین ہیں وہاں سے نہیں لے سکتے اور ناپاک اور گندی جگہ سے نہیں لے سکتے۔ تو عموماً لوگ جو ہیں وہ وہاں سے مزدلفہ ہی سے لیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے کنکریوں کا ملنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر 10th آف ذوالحجہ کو رمی کرنے والے ہیں، وہ تو کرنی ہی پڑے گی، 11th کو بھی کرنی پڑے گی اور 12th آف ذوالحجہ کو بھی کرنی پڑے گی، تو آپ کو 49 کنکریوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور 13th آف ذوالحجہ کو آپشنل ہے، اگر 13th آف ذوالحجہ کو بھی آپ رمی کرنا چاہتے ہیں تو اور 21 لے لیں تو کل آپ کو 70 کنکریوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور اس کے لیے یہاں سے جو ہیں دو تھیلیاں لے جائیں، دو تھیلیاں چھوٹی چھوٹی، تو ایک کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل کو رکھنا ہے، اور جس دن رمی کرنے کے لیے جانا ہو تو اس میں سے گن کر وہ دوسری تھیلی میں لے کر کے جانا ہے، اور یہ جو دوسری تھیلی ہے اس میں اس دن کے حساب سے نہ لے جائیں، بلکہ سات کنکری پھینکنی ہے تو 9 لے جائیں، اور تینوں کو 21 کنکری مارنی ہے تو 25 لے جائیں، کبھی گر بھی سکتی ہے۔ تو پہلے دن بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکنی ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑا ہو، سنت طریقہ کہ اس طرح کھڑا ہو تین چار ہاتھ کا فاصلہ رہے آپ کے اور وہ دیوار کے درمیان، اور آپ کی دائیں طرف مینا ہو اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہو۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ دائیں طرف مینا ہے اور بائیں طرف مکہ مکرمہ؟ تو دائیں طرف اگر مسجد خیب ہوگی تو بائیں طرف آٹومیٹکلی مکہ مکرمہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو 7 کنکریاں الگ الگ پھینکنی ہیں، اور پکڑنی ہے ان کو انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے، اور بسم اللہ اللہ اکبر، 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 یہ بہت زور سے جو مارتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، بس ہلکے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ظاہر اگر آپ کچھ دور ہوں گے تو پھر ذرا تھوڑا آپ کو ایسا ذرا زور سے مارنا پڑے گا، دور ہوں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر 7 کنکریاں پھینکنی ہیں۔ اگر کسی نے 2 کنکریاں ایک ساتھ پھینک دی، 2 ایک ساتھ، وہ ایک ہی گنی جائے گی، تو 7 اگر کسی نے ایک ساتھ پھینک دی وہ ایک ہی ہوئی، الگ الگ پھینکنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بلکہ مسنون طریقہ تو ہے کہ ہاتھ کو اونچا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور ساتھ میں اگر کسی کو یاد ہو رغمن للشیطان وریدن للرحمن اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسائم مشکورا وذنبا مغفورا، اگر یہ دعا بھی کسی کو یاد ہو تو پڑھ لیں، مگر اتنا کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ گرنی کہاں چاہیے؟ تو یہ جو دیوار ہے، دیوار تو دیوار کے باہر، یہ جو دیوار ہے جس جو شیطان والی دیوار ہے، تو باہر ایسا ایک کنواں جیسا ہوگا، ایک اور باہر دیوار ہوگی، بس اس میں گرنا چاہیے۔ اور اگر وہ کنواں بھر گیا ہے پیبل سے، کنکریوں سے، تو وہ جو ڈھیر ہے کنکریوں کا اس کے اوپر گرنی چاہیے۔ اگر کسی نے وہ جو دیوار ہے، ستون ہے، دیوار ہے، اس کے اوپر ماری کنکری اور وہاں سے اچھل کر وہ باہر آ گئی تو رمی نہیں ہوئی، اور کسی نے ماری اور وہ ڈھیر میں گری اور ستون کو نہ لگی تو رمی ہو گئی۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ جو ڈھیر ہے، ہیپ ہے، اس ہیپ میں گرنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ رمی ہو گئی۔ اور یہ بڑے شیطان کو جب بھی آپ کنکری ماریں تو اس کے بعد دعا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنے، چھوٹے کے بعد دعا ہے، درمیان والے کے بعد بھی دعا ہے، بڑے کے بعد دعا نہیں ہے۔ یہ 10th ذوالحجہ کی رمی ہو گئی۔ اب 10th ذوالحجہ کی رمی کا وقت کیا ہے؟ تو 10th ذوالحجہ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے 10th ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11th ذوالحجہ کی صبح صادق تک، 10th آف ذوالحجہ کے ڈون سے 11th آف ذوالحجہ کے ڈون تک 24 آورز ہے آپ کو یہ رمی کرنے کے لیے. لیکن یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا تقسیم ہو جاتا ہے, ڈون سے صبح صادق سے لے کر طلوع شمس سن رائز تک مکروہ. یہ کس کے لیے مکروہ؟ ہیلتھی لوگوں کے لیے مکروہ, اس لیے کہ آپ کو تو وہاں مزدلفہ میں ہونا چاہیے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. اور مکروہ اس لیے بھی کہ ہیلتھی لوگوں کے لیے مکروہ ہوگا تو وہ جو رات کو بوڑھے اور عورتیں اور بچے آ گئے ہیں یہ ان کے لیے ٹائم ہے اسپیشل. سورج طلوع ہو جائے, سورج نکلنے, سن رائز سے لے کر سورج ڈھل جاوے ظہر کے وقت تک سنت ہے, یہ مستحب وقت ہے. اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں رمی کی تھی. اور پھر ظہر سے لے کر مغرب کے وقت تک مباح. مباح کا کیا مطلب؟ کہ ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی, ثواب میں اضافہ بھی نہیں ہوگا, برابر سرابر. مکروہ وقت میں ثواب کم ہو جائے گا, مستحب وقت میں ثواب بڑھ جائے گا, مباح وقت میں برابر سرابر. اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک میں پھر مکروہ. مگر یہ مکروہ جو صبح کو ہے اور مکروہ جو شام کو ہے کس کے لیے؟ ہیلتھی مردوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, بیماروں کے لیے, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے مکروہ نہیں ہے. اب لوگوں کے اندر دو جلدی ہوتی ہے, ایک جلدی تو یہ کہ ہم احرام سے نکل جائیں, اور احرام سے نکلنے کے لیے حلق کرانا ضروری, حلق کرانے کے لیے قربانی ضروری, اور قربانی کے لیے رمی ضروری. تو رمی پہلے ہو تو آگے سلسلہ چلے, نہ یہ رمی دروازہ ہے, اس لیے بہت جلدی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ رمی اگر ہم نے نہیں کی اور ظہر کی نماز ہو گئی تو سنت رمی نہیں ہوگی, اس لیے ہم جلدی کرنا چاہتے. بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر رمی کرنے میں ہماری مغرب جو ہو گئی تو مکروہ ہو جائے گی, گناہ ہوگا. اس فکر میں لوگ جلدی جلدی جاتے ہیں اور رمی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بہت جلدی رش میں, اور ان کی رمی بھی صحیح نہیں ہوتی, اور اللہ ہی محافظ ہے. میں 1990s میں 20 سال پہلے جب میں بالکل جوان تھا, اس وقت ہم لوگ مزدلفہ سے بہت جلدی مینا پہنچ گئے, اور صبح تقریباً 8 بجے ہم پہنچ گئے وہاں رمی کی جگہ پر. ہماری رہائش بالکل قریب تھی, ہم نے کہا سوچا کہ چلو کر ہی لیتے ہیں, تھکے ہوئے بھی بہت ہیں. تو 1 گھنٹے تک ہم نے کوشش کی, میں اور میرے ساتھ 2 اور نوجوان تھے, ہم 3 ہی تھے. 1 گھنٹے تک ہم نے کوشش کی, کنکری پھینکی بھی, مگر وہ پھینکنے جاوے تو ہاتھ لگ جاوے تو ادھر چلی جاوے. تو 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت رمی کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو جو لوگ ایسے وقت میں جاتے ہیں جب رش بہت ہوتا ہے, بھیڑ بہت ہوتی ہے, تو یوروپا کے ٹینٹ سے یہاں تک چل کر 1 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں, پھر دوبارہ وہ آئیں گے تو خود دل کو ایسے ہی منا لیتے ہیں کہ ہم نے رمی کر لی ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ رمی نہیں ہوئی ہے, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری رمی نہیں ہوئی ہے, ایسے ہی دل کو منا کر چلے جاتے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دیوار ہو گئی ہیں اور روٹس اچھے بن گئے ہیں تو ظہر سے پہلے بھی آسانی سے رمی ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہے ان سے پوچھ لیجئے, ورنہ ہمارا ہمیشہ مشورہ یہ رہا ہے پہلے تجربوں کی وجہ سے کہ آپ حضرات جو ہیں آرام سے عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بیچ میں رمی کرنے کے لیے جائیں, مکروہ بھی نہیں ہوگا, مباح وقت میں ہے. اور اگر مجبوری کی وجہ سے عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے, رش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس صرف اتنا ہوگا اس میں کہ مغرب کے بعد آپ رمی کریں گے, قربانی دوسرے دن ہوگی, تو آپ احرام میں سے صبح 9 بجے 10 بجے نکلیں گے, بس اتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ شانہ سارے کاموں کو آسان فرمائے. ہیں ایک بات اور رہ گئی, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہے تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی پروکسی اور ایجنٹ اور وکیل بن کر کے رمی کر سکتا ہے, معذور ہے. تو معذور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ جس کو بھی معذور سمجھ لیں, کم ہمت ہے تو معذور, عورت ہے تو آٹومیٹکلی معذور, نہ. معذور کس کو کہتے ہیں؟ معذور اس کو کہتے ہیں جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے. معذور اس کو کہتے ہیں جو چل کر اپنی جگہ سے جہاں کنکریاں پھینکنی ہے وہاں تک جا نہ سکے، تو چل کر جا نہیں سکتا. کار میں جا سکتا ہے، ویل چیئر میں جا سکتا ہے، مگر ویل چیئر اور کار اویلیبل نہیں ہے، پولیس وغیرہ روکتے ہیں، جانے نہیں دیتے. یا یہ کہ چل کر نہیں جا سکتا، ویل چیئر اور کار میں جا سکتا ہے، مگر اگر اس کو اس حالت میں لے جایا گیا تو بیماری بڑھ جائے گی. یہ معذور ہے. اب یہ کسی اور کو اگر کہے کہ بھائی تم میری طرف سے رمی کر لینا، تو اب وہ شخص جو ہے اس کی طرف سے رمی کر سکتا ہے. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے رمی کرے گا اور اس کی طرف کسی اور کی طرف سے رمی کرے گا. ایسے ہی ڈرپوک آدمی ہے، بزدل آدمی ہے، کاوڈ آدمی ہے، اور کہ نہیں نہیں بہت زیادہ رش ہے اور بہت کراؤڈ ہے، میں نہیں، اس کو آپ معذور سمجھیں یہ نہیں چلے گا. اور اسی طرح جو ہے بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کو وہ معذور سمجھتے ہیں اور حقیقت میں معذور ہوتا ہے، وہ تو آرام سے سویا ہوا ہے، اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ چلو ہم جا کر کے رمی کر لیتے ہیں. وہ وکیل بناتا نہیں، وہ اس کی طرف سے رمی کر کے آ جاتے ہیں اور اس کو اطلاع کر دیتے کہ ہم نے آپ کی طرف سے رمی کر لی ہے. یہ سب چلتا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بھی خاص خیال رہے کہ جو لوگ خود رمی کر سکتے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور جو معذور ہیں حقیقت میں تو وہ معذور ہیں، ان کی طرف سے کوئی پروکسی بن کر کے اگر رمی کر لے گا تو رمی ہو جائے گی. اللہ تعالی شانہ بہت آسان فرما دے اور سہولت کے ساتھ سارے کام پورے کرا دے. اب باقی جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.